دیکھیے مدنی مذاکرہ، ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف گئے چھایا، دیکھیے مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، آج 1447 سنہ ہجری کے رمضان الکریم کی 14ویں تراویح پڑھ کر عاشقان رمضان عاشقان اعتکاف جمع ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی. 14 تاریخ کی مناسبت سے رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 14 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 14، بے شک جبریل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری صلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر علیہ سنت سوشل میڈیا کی یہ تحریر سنیے گا کہ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
اللہ اکبر، بات تو بڑی معقول کی کہ جھگڑا جھگڑے سے ختم نہیں ہوتا، نجاست نجاست سے پاک نہیں ہوتی، نجاست پر پاک پانی ڈالیں گے تو ہی اس کے اصولوں کے مطابق پاک کریں گے تو ہی پاک ہوگی. اس طرح اگلا جھگڑا کرتا ہے تو ہم بھی جھگڑا کریں گے، تو آگ میں آگ ڈالیں گے تو آگ بجھے گی تو نہیں، تو اس لیے آگ میں پانی ڈالا جاتا ہے. تو سامنے والا جھگڑا کرے تو ہم جھگڑے سے اوائڈ کریں گے، کترائیں گے، چپ رہیں گے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرے میں اس کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. یہاں تو مطلب کوئی دب کر رہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یعنی کہ کمزور بن کر رہیں گے تو لوگ کھا جائیں گے، کمزوری کا زمانہ نہیں ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اس طرح شیطان نے مطلب دماغ میں بھر دیا بھوسا، تو یہ لوگ لڑا لڑی کر دیتے ہیں، چھوٹے باپ کے بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. چھوٹے باپ کا جو بن کر رہتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، خود بخود اس کو دل میں ہمدردی یا تو پیدا ہو جائے گی یا اس کے ہمدرد پیدا ہو جائیں گے. تو اس لیے نرمی ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو یہ حدیث سبق جو میں نے سنائی نا، اس کا حوالہ ہے ابو داود شریف کتاب الادب پیج نمبر 755، حدیث نمبر 4800.
سیدی امیر اہل السنہ، ما هي الضوابط والاداب التي ينبغي لنا مراعاتها عند ابداء رأي حيث يفهم الطرف الاخر بوضوح أننا نختلف معه ولا نقصد مخالفته أو معاداته شخصياً؟ كيف نصل وجهة نظرنا بأسلوب نجمع بين الصدق في النصيحة وحسن الأدب دون أن نثير في صدره ضغينة أو وحشة؟ فضلوا علينا بالإرشاد.
سیدی امیر اہل سنت رہنمائی فرمائیں کہ اختلاف رائے اور نصیحت کرتے وقت کن آداب کا خیال رکھا جائے تاکہ اسے ذاتی مخالفت نہ سمجھا جائے اور سامنے والے کے دل میں کینہ یا وحشت پیدا نہ ہو.
ہر چیز کا معاملہ جو ہے نا وہ اگر لہجہ درست رکھا جائے نا تو بعض باتیں نامناسب بھی ہوتی ہیں تو وہ لہجے کی نرمی کی وجہ سے ان کی ترکیب بن جاتی ہے. اور اگر اچھی بات بھی ہو مگر لہجہ تلخ ہو, انداز کاٹ کھانے والا ہو, تو سامنے والے کو اثر نہیں پڑتا بلکہ بعض اوقات ضد پیدا ہو جاتی ہے, جھگڑا بڑھ جاتا ہے. تو اختلاف رائے بھی اگر اچھے انداز میں ہو نا, جارحانہ انداز میں نہ ہو, تو اختلاف رائے تو ظاہر ہوتا ہی ہے. پانچ انگلیاں صحیح نہیں ہیں, پانچوں میں ایک طرح سے اختلاف ہی ہے نا, سب ایک سائز کے نہیں ہیں. تو یوں دو دماغ ایک جیسے نہیں ہوتے. جیسے شادیاں ہوتی ہیں میاں بیوی, ان میں دونوں کی الگ الگ سوچیں ہوتی ہیں, تو اختلاف رائے ہوتا ہے. لیکن اختلاف رائے میں یہ نا کہ ایک آدمی خود رائے اختیار کرے کہ بس جو میں کہتا ہوں وہ کرنا ہوگا, تو یہ اگر یعنی کہ مالک بن جائے گا تو کام خراب ہوگا. مالی بنے گا, نگرانی کرے گا, باغبانی کرے گا تو باغ پھلے گا پھولے گا, ورنہ گھر اجڑ جائے گا بار بار آرڈر چلاتا رہے گا. تو اس لیے مطلب یہ کہ اختلاف رائے بھی ہو تو محتاط انداز میں, اچھے لہجے میں. بعض اوقات یہ کہ کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو بندہ اس طرح کرے, نرمی سے کرے, مشورے کے انداز میں کرے, محبت سے پیار سے, تو جھگڑا نہیں ہوتا. اس طرح نصیحت میں بھی بعض اوقات یہ کہ شدت آ جاتی ہے تو پھر وہ نصیحت رہ نہیں پاتی, کچھ اور جاتی ہے. تو اس لیے نصیحت تو ہوگی نرم انداز میں. پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, نرمی جس چیز میں ہو اس کو زینت بخشتی ہے, اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اس کو عیب دار کر دیتی ہے. حوالہ مسلم شریف صفحہ نمبر 1073, حدیث نمبر 6602. کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے؟ ہر نرم طبیعت, نرم زبان, لوگوں سے درگزر کرنے والے. حوالہ موجم اوسط جلد پہلی صفحہ نمبر 244, حدیث نمبر 837. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. قرآن کریم میں فرمایا گیا نا کہ اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. تو عمدہ نصیحت ہو تو وہ اثر کرے گی. قولوا للناس حسنا, یہ بھی آیت مبارکہ ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہو. تو ہمارے ان آیات مبارکہ پر, احادیث مبارکہ کے احکام پر عمل نہیں ہے. بس میں نے جو کہہ دیا نا خلاص, وہ حرف آخر, ہاں بھی میری نہ بھی میری. اگر یہ مزاج ہے تو پھر کام بنتا نہیں ہے, بگڑ جاتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک سوال موصول ہوا ہے, یہ سوال کر رہے ہیں کہ سیدی اگر میں قافلے میں یا اعتکاف میں بیٹھوں اور عبادت کروں, پھر والدین یا رشتہ دار پوچھیں کہ کیا عبادت کر رہے ہو, تو کیا اپنی عبادت کے بارے میں ان کو بتایا جائے؟ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟
تو ڈنکا بجا کے آئے ہوں گے نا, میں عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تو یوں تو پھر وہ پھنسیں گے نا. عوام کے نزدیک عبادت جو ہے نا, مصلی بچھاؤ, وضو کا لوٹا بھرا ان رکھو اور تسبیح پڑھے جاؤ, بڑا عبادت گزار ہے. یا بزرگی کی علامت بھی بس یہ کہ بزرگ جو ہے نا, نہ کھائے نہ پیئے, سمجھے, نہ ہنسے, نہ کوئی عمدہ غذا کھائے, لوٹا مصلی اور تسبیح. تو حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو کیا ہے, تو یہ بول کے آئے ہوں گے میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں, آنا کانی ہوئی ہوگی گھر میں شاید کہ نہیں یہ ہو تو نہیں, میں مجھے اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں, میں تو عبادت کے لیے جا رہا ہوں. تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ, تو بہرحال یہ کہ نماز پڑھنا یہی عبادتوں کی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. روزہ رکھنا بھی تو عبادت ہے, تراویح پڑھنا بھی عبادت ہے, درود شریف پڑھنا, ذکر کرنا, تلاوت کرنا, قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، سب عبادتیں تو ہیں، لیکن یہ ذرا یہ سمجھا نہیں پائیں گے، یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ نماز روزہ بھی تو عبادت ہے، تو گھر والے بولیں گے تو یہاں بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس کے لیے اعتکاف میں جانا کیا ضروری ہے، یہیں نماز پڑھو اپنے پڑوس کی مسجد میں، کون منع کرتا ہے، روزہ رکھو، ہم تمہیں سحری تو دیتے ہی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ وہاں جا کر میں عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر مزید دین سیکھوں گا۔ اب یہ کہ سمجھانا ایک کام تو ہے بھائی، تو مشکل، آپ بولیں مدنی مذاکرہ وہاں ہوتا ہے، بھائی اپنے مدنی چینل تو اپنے گھر میں چلتا ہے، یہاں دیکھ لیا کرو، تو یہ جواب ملتے رہیں گے، تو یہ بول کر نہیں آنا چاہیے کہ میں عبادت کرنے جا رہا ہوں، نہیں تو وہ آزمائش ہو سکتی ہے، کہ واقعی گھر میں بھی عبادت تو ہوتی ہے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یوٹیوب چینل پر یہ سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ میرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ مجھے کسی بات پر رونا نہیں آتا، کسی کو دیکھ کر بھی رونا نہیں آتا، میرے لیے دعا فرمائیے گا کہ مجھے رونے والی آنکھیں مل جائیں، مجھے رونا آ جائے اور دعا میں رونا آئے، اس کے لیے میں کیا کروں؟
بہت دل سخت ہو گیا، دل کی سختی کے اسباب دور کرے، موت کی یاد کرے، موت کی یاد دل کو نرم کرتی ہے، تلاوت قرآن سے دل کا زنگ اترتا ہے، ذکر اللہ کرے، فضول باتوں سے پرہیز کرے، فضول باتیں بھی دل کو سخت کرتی ہیں، اور بلا انہیں بھوک کے بغیر کھانا یہ بھی دل کو سخت کرتا ہے، بغیر تعجب کے ہنسنا یہ بھی دل کو سخت کرتا ہے، قہقہ مار مار کے ہنس رہے ہیں اور اس کو دیکھو چھیڑ رہے ہیں، مذاق مسخری کر رہے ہیں، تو دل سخت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو دل کی سختی کے اسباب دور کریں گے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ دل نرم پڑے گا۔ اگر اعتکاف میں نہیں ہے تو اعتکاف میں آ جائیں، تو یہاں رونے والوں کے قرب ملیں گے آپ کو، تو انشاءاللہ آپ کو بھی رونا آ جائے گا۔ یہاں تو یہ تاثرات میں تو بتاتے ہیں بعض کہ ہمارا دل بہت وہ تھا، یہ تھا، رونا نہیں آتا تھا، لیکن اب تو اتنا رونا آتا ہے کہ بس۔ یہ تاثرات میں اسلام بھائیوں نے کسی کسی نے بتایا ہے، اس میں ایسے کوئی تاثرات تیار ہوں آپ کے پاس، اس میں تھے اگر تو یہ ایک پیس دکھا دیں، کل بھی کچھ ایک دو ماشاء اللہ کلپ دکھائے تھے ان کے، اکا دکا، تو یہ اچھے موقع کے ہوتے ہیں، یہ مطلب منتخب کلپ، یہ رونے کا بھی تذکرہ ایک دو نے کیا ہے کہ ہم کو پہلے نہیں آتا تھا، اب آتا ہے یہاں آنے کے بعد اعتکاف میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
خوف سے تیرے دل تھر تھراتا رہے، خوف سے تیرے دل تھر تھراتا رہے، خوف سے تیرے دل تھر تھراتا رہے، آنکھ آنسو بہا اے صدایا خدا، آنکھ آنسو بہا اے صدایا خدا، حسن اخلاق کی مجھ کو خیرات دے، حسن کو خیرات دے، بھیک اخلاص کی ہو عطا یا خدا، بھیک اخلاص کی ہو عطا یا خدا۔
آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔
اللہ اللہ اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جنت میں مفتا
صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے.
الہی تو قسمت دے سولو ہرا کی کہ اس دل میں آقا کو پاتا رہوں میں, صدا شر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا.
ماشاء اللہ, پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیس بک پیج پر یہ شیخ شانی شیخ کے نام سے اکاؤنٹ ہے, یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو بیماری ہو جائے یا کوئی نقصان پہنچ جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم نے کسی کا دل دکھایا ہوگا یا کسی کے ساتھ غلط کیا ہوگا, اسی لیے تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو ایسی سوچ رکھنا, اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟
اس طرح کے بعض واقعات تو ملتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اس وجہ سے ہی آدمی بیمار ہو. بیمار ہو جاتا ہے انسان بعض اوقات, یہ کہ وہ سبب بھی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دل دکھایا ہوا. تو اس طرح اگر یہ بندہ ڈر جاتا ہے کہ میں نے دل دکھا دیا تو توبہ کرتا ہے اور اس کو یاد آتا ہے کہ فلاں کا دل دکھایا تھا, بے شک اس سے معافی مانگے. تو یہ ایک ترغیب بھی اس میں مل سکتی ہے نا کہ معافی مانگے گا, کہ عین ممکن ہے وہ خوش ہو جائے, دعا دے دے, تو اس کی دعا سے مرض جاتا رہے, نقصان جو ہے وہ رک جائے یا نعم البدل مل جائے. ہو تو سکتا ہے, اس کے واقعات تو ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یہ معروف عبد المجید ملیر کراچی سے ان کا تعلق ہے, ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام سے سنا ہے کہ درود شریف کو کثرت سے پڑھنے کے لیے 313 مرتبہ پڑھنا چاہیے, تو کیا اس تعداد کا کوئی خاص شرعی ثبوت ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ارشاد فرما دیں.
ہر بات کا شرعی ثبوت یہ ہے کہ اس کو شریعت نے منع نہ کیا ہو, یہ شرعی ثبوت ہے. یعنی جس کام کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہوتی ہے, یہ اصول ہے, ورنہ تو آپ قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. آپ اردو میں بات کر رہے ہیں, اردو میں شرعی ثبوت کیا دیں گے؟ یہی تو کہ اردو بولنے سے منع نہیں کیا گیا شریعت میں, تو جائز ہے. اب مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ, واٹ از دس, اس کا شرعی ثبوت کیا ہے؟ یہی ہے کہ اس کو شریعت نے منع نہیں کیا. یہ تو ہزاروں باتیں ہیں, لاکھوں باتیں ہیں. لینتھر کی مسجدیں کہاں تھی, پنکھے کہاں گھومتے تھے, مسجدوں میں اے سی کہاں لگے ہوئے تھے, مائک کہاں تھے, جس پر ہم خطبہ بھی آج کل مائک میں ہوتا ہے, دانے مائک میں ہوتی ہیں, یہ پہلے کہاں تھے. سب کا شرعی ثبوت یہ کہ اس مطلب اس کو شریعت نے منع نہیں کیا. یعنی کسی بات کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے, نہ کسی کام کے ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہونا یہی اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہے, ورنہ تو بندہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. تو خالی جشن ولادت ہی کی بات نہیں ہے, گیارہویں شریفی کی بات نہیں ہے کہ اس میں لوگ شریف ثبوت مانگتے ہیں, سمجھے؟ تو اعتراض کرنے کا بھی شریعی ثبوت دیجئے کہ جو درود و سلام کی کثرت کرے, بارہویں شریف میں سرکار کی ولادت کی خوشی منائے, اس کی کیا دلیل ہے؟ اس پر اعتراض کرنے کی کیا شریعی دلیل ہے؟ کس نے اعتراض کیا؟ کسی صحابی نے اعتراض کیا؟ کسی بزرگ نے اعتراض کیا کہ یہ غلط کر رہے ہو تم؟ یوں تو لاکھوں باتیں ہیں کہ جن کی مطلب صراحتن ہم کو دلیل نہیں ملتی, لیکن وہی اصول. پھر ایک اصول یہ ہے کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھ کر کریں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اس کی بھی دلیل, اس کا بھی سبب یہی کہ جبکہ شریعت میں منع نہ ہو, جو کام مسلمان اچھا سمجھ کر کریں اور شریعت میں اللہ اور رسول نے اس کو منع نہ کیا ہو تو وہ جائز بلکہ مستحب ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اس طرح کے اصول موجود ہیں, بلکہ مسلم شریف کی حدیث میں اس طرح کا ہے کہ جو کوئی اچھا طریقہ اسلام میں جاری کرے تو اس کو اس پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا, یعنی جبکہ وہ اسلام اس کو شریعت منع نہ کرتی ہو, ایسا اچھا طریقہ جس کو اللہ اور رسول منع اللہ اور رسول نے منع نہ کیا ہو, کوئی ایسا اچھا طریقہ دین میں زائد دین میں اسلام میں جاری کرے تو اس جاری کرنے والے کو ثواب ملے گا. اور اب اس پر جتنے عمل کریں گے سب کو اپنے اپنے حصے کا ثواب تو ملے گا جو جو عمل کرے گا, ان سب کا ثواب ان سب کے برابر ثواب اس جاری کرنے والے کو ملے گا, اور دونوں کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی, کسی کے بھی ثواب میں کمی نہیں ہوگی. تو اس طرح مطلب یہ کہ مسلم شریف حدیث کا پورا مضمون, اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اسے اس پر عمل کرنے والوں کی طرح اجر ملے گا, اور عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی, اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ نکالا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اسے اس پر عمل کرنے والوں کی مانند گناہ ملے گا, اور عمل کرنے والوں کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی. حوالہ مسلم شریف صفحہ 394, حدیث نمبر 2351. تو یہ کہ اچھا کام جاری کرنے کی تو خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اسلام میں اچھا کام جاری کرنے کی, تو دل تھوڑا بڑا رکھو, جو شیطان وسوسہ ڈالے اسی کو آگے اگل دینا یہ نہیں ٹھیک, اس کا علاج کریں وسوسے کا. آپ آ جائیں, اسپتال ہے فیضان مدینہ, یہ ہاں واقعی یہ ہاسپٹل ہے ہمارا, ادھر ہمارے گناہوں کا بھی علاج ہوتا ہے اور وسوسوں کا بھی علاج ہوتا ہے, الحمدللہ دلوں کی دھلائی ہوتی ہے, اس میں گناہ نکلتے ہیں نیکیاں آتی ہیں, نیکیوں کی محبت آتی ہے, شیطان کی حرکتیں دلوں سے نکل کر اللہ اور رسول کی محبتوں کا دل پر جو ہے دل پر اللہ اور رسول کی محبتیں داخل ہوتی ہے. ادھر آئیں آپ انشاءاللہ اس ہاسپٹل میں داخل ہو, پھر دیکھو شروع میں گھبراہٹ ہوگی بھائی, دوا کڑوی تو لگے گی, انجیکشن چبھے گا تو صحیح, تو تھوڑا دل نہ لگے شروع میں کوئی بات نہیں, آپ جمے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر بولیں گے ہٹ جاؤ, اب پتہ چلا شیطان نے یہاں تک مجھے پہنچا دیا تھا, اب اس کو نچوڑوں گا شیطان کو, اب میں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر دوسروں کو بھی شیطان کے پنجوں سے نکالوں گا اور ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤں گا, محبوب کے قدموں میں ڈالوں گا ان کو. صلی اللہ علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دعائے خاتم النبیین.
مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گرمیوں میں گرم کپڑے اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے, کسی نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن مجھے بلانے کے لیے کسی کو بھیجا, اس وقت میری آنکھیں دکھ رہی تھیں, میں نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک میری آنکھوں میں لگایا اور ساتھ میں یہ دعا بھی فرمائی, اللہم اذہب انہ الحر والبرد, یعنی اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے نہ تو گرمی لگتی ہے اور نہ ہی سردی. تو ناظرین آپ نے دعائے مصطفیٰ کی برکت دیکھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے اور گرمیوں میں گرم کپڑے, یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرمی اور سردی اثر نہیں کرتی تھی. دیکھیے کہ سردی کی تاثیر بدن کو ٹھنڈک پہنچانا اور گرمی کی تاثیر بدن کو گرمی پہنچانا ہے, لیکن اللہ کریم اپنے پسندیدہ بندوں کی دعاؤں کی برکت سے سردی اور گرمی کی تاثیر بعض افراد کے لیے ختم فرما دیتا ہے.
اللہ اعلیٰ کے شعر آپ یہ حاجی رضا کے کلپ پر مجھے یاد آ رہے تھے, پڑھ دیتا ہوں. جوبت کا سہرا عنایت کا جوڑا دعا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت من قبولیت دیکھ اعلیٰ حضرت نے ایک تخیل باندھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس دعا کو گویا اجابت کا قبولیت کا سہرا پہنا دیا گیا اور عنایت کا لباس پہنا دیا گیا اور یوں وہ دلہن بن کر آگے بڑھی اور پھر کیا ہوا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا قبولیت نے جھک کر اس دلہن کو اس دعا نما دلہن نما دعا کو گلے سے لگایا اور جب یہ دعا بڑھی تو اس کا یہ کمال ہوا تو مولا علی کے لیے سردی میں گرمی گرمی میں سردی والا جو ابھی آپ نے سنا یہ دعا مصطفیٰ جو تیرے لب سے نکلی وہ بات ہو کہہ رہی جو دن کو شب کہا تو رات ہو کے رہی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
جو نالو اویز علی اتاری آئے اور سوال یہ ہے کہ مزار اولیاء تے عورت کے ونجن ہوا تو منع ہے اگر عورت کے متھا اثرات وغیرہ آئیں تو ان صورت میں عورت مزار اولیاء تے ونی تھی سکے یا نہ تبھی ان میں اساجی شرعی رہنمائی فرمائے
ان کا سوال یہ ہے کہ مزارت اولیاء پر اسلامی بہنوں کا جانا تو ایسا ہی منع ہے مگر اگر کسی اسلامی بہن پر کوئی اثرات ہو یا جناتی معاملات ہو تو اس صورت میں مزارت اولیاء پر اسلامی بہن جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی
ماڑا نام مبین طارق ہے میں گجر خان نے شہر میں نہ موڑا تو آیا سوال ہے کہ پنجاب عورتیں مزارات تے جانیاں اس حوالے نہ کوئی رہنمائی کر چھوڑو
مبین بھائی گجر خان سے تشریف لائے ہیں اور انہوں نے امیر علیہ سنت سے یہ سوال کیا ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ مزارات پر چلی جاتی ہیں تو ان کے حوالے سے شرعی رہنمائی کیا ہے کہ وہ مزارات پر جائیں یا رکی رہیں
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کو مزارات اولیاء پر جانے سے منع فرمایا ہے صرف بارگاہ رسالت میں وہ حاضر ہوگی جب مدینہ حاضر ہوگی تو بارگاہ رسالت میں وہ حاضری دے باقی اور درگاہوں پر یا قبرستانوں میں عورتوں کو جانا منع ہے اب رائے یہ کہ جنات کسی کو ہو گئے اثرات ہو گئے تو اس کے علاج کے اور بھی طریقے ہیں مزارت پر ہی کیا علاج ہے اس کا اور ضروری ہے کہ مزارت پر علاج ہو ہی جائے اچھا جہاں مزارت نہیں ہے وہاں کیا کرے گی عورت اثرات تو دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں مزار ملے گا ہی نہیں آپ کو کیا کریں گے تو اس لیے وہ جو علاج کا پروپر طریقہ ہے تعویذ وغیرہ سے عملیات سے جھاڑ پھونک دم درود سے جو علاج کرتے ہیں وہ جاری رکھے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے باقی مزارات پر اس طرح جانے کی ان کو یہ نہیں ہوگا کہ اب بھلے ان کو مزارت پہ لے جاؤ اللہ کرم فرمائے اللہ عقل سلیم ہم سب کو عطا فرمائے عورتیں جس طرح مزارت پہ علاج کرواتی ہیں نا وہ بال کھول گئے وہ دنیا دے مطلب مرد تماشا دیکھتے ہیں ان کا یہ علاج ہو رہا ہے تو ایسا نہ کیا جائے یعنی اس میں بھی جو مزارات پہ جو اس کو دھننا کہتے ہیں عورتیں دھنتی ہیں یوں سر کے بال کھول کے یوں مطلب پچھاڑیں کھاتی ہیں دھنتی ہیں تو یہ اس میں کوئی تو واقعی کسی کو جن چڑھا ہوگا کسی کو نفس نے بنایا ہوگا اس طرح پاگل وہ نمائشی طور پر یہ کرتی ہوگی کچھ کہا نہیں جا سکتا تو بہرحال یہ کہ یہ تماشے بند کرنے چاہیے اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینا سعادت کی بات ہے مردوں کے لیے سعادت ہے سلام عرض کرے وہاں حاضری دے ان کا فیض حاصل کرے اصال ثواب کرے دعائیں مانگے ان کے وسیلے سے بھی دعا کرے تو اس طرح مطلب ان سے برکتیں حاصل کرے مزارات اولیاء اس لیے یہ اثرات کے علاج کا یہ وہ نہیں ہے اسپتال نہیں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
سوال یہ ہوتا امام صاحب پنج رکعتوں پڑھائیں عشاء جی نماز میں لکمو کہیں بھی نہ دنو نہ موزن دنو نہ مقتدی دنو بعد میں خبر پئی تو امام صاحب پنج رکعتوں پڑھائیں مقتدی چوندا تو لکمو موزن جا یا موزن چوے تو ما لکم نہ نو تو مقتدن کے جانو گور جا لکمو کیر جے موزن جے یا مقتدی جن.
سوال یہ عرض ہے کہ امام نے عشاء میں 5 رکعتیں پڑھائی اور بعد میں خبر ہوئی پتہ چلا کہ 5 رکعتیں ہو گئی. اب مؤذن نے کہا مقتدیوں کو کہ آپ کو لقمہ دینا تھا اور مقتدیوں نے کہا مؤذن کو کہ لقمہ آپ کو دینا چاہیے, تو آپ رہنمائی فرمائیں کہ لقمہ کسے دینا چاہیے, مقتدی کو یا مؤذن کو؟
ماشاء اللہ جکے لقمہ دینا چاہے وہ دیے لقمہ, مسئلہ خبر کھپے کہ لقمہ کدے دینو ہے. اگر بے موقع لقمہ دینی تا پو لقمہ دین والے جی نماز بے جری پوندی, امام اگر ان جو لقمہ وٹھی تو نے ان تے عمل کری تو امام جی بھی نماز جری پی ٹوٹی ہوئی, امام جی نماز ٹوٹی تو سبنی مینے مقتدی جی نماز پٹھیاں امام جی پٹھیاں نماز پڑھن والے جی نماز پڑھ جری پی ٹوٹی ہوئی. انہیں مطلب لقمہ وہ دے کہ جو لقمہ دینے کا حال ہو جس کو آتا ہو, مؤذن اور پیچھے کوئی یہ نہیں کہ کسی کے اجارہ کیا جائے کہ لقمہ دیا کرے, سمجھے, کوئی بھی ہو مسلمان جو نماز میں ہے, نماز میں نہیں ہے تو لقمہ نہیں دے سکے گا, تو وہ نماز میں ہے اور اس کا لقمہ دینے کا, کیونکہ غیر بے موقع لقمہ دیا نا تب بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کی لقمہ دینے والے کی. بے موقع کی مثال یہ کہ پہلی رکعت میں امام پہلی رکعت میں بھول سے بیٹھ گیا تو 3 سبحان اللہ جتنا بیٹھ چکا تو اب اس پر سجدے سو تو واجب ہو گیا, اب کسی نے لقمہ دیا تو لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ اب وہ لقمہ دینے کا محل یعنی موقع نہ رہا, کہ واجب تو ہو چکا ہے سجدے سو کیونکہ بھول سے اگر بیٹھا ہے امام. اچھا اب امام نے اس کا لقمہ لیا تو امام کی بھی ٹوٹ جائے گی, اور امام کی ٹوٹے گی تو سارے اس کے پیچھے نماز جو پڑھ رہے ہیں سب کی ٹوٹ جائے گی. یہاں ایک صورت ہے بچت کی کہ امام کو اپنے طور پر یاد آ گیا کہ یہ کیا میں بیٹھی ہوں, اس کے لقمہ دینے کی وجہ سے یہ لقمہ نہیں لے رہا, خود یاد آ گیا اس کو اور اس وجہ سے وہ کھڑا ہو گیا تو نماز پوری کر کے سجدے سہو کرے کیونکہ وہ 3 سبحان اللہ سے زیادہ بیٹھ چکا ہے نا, تو اس لیے اور اس کی نماز ہو جائے گی, اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی امام کی. بالفرض سجدہ سہو نہیں بھی کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی, دوبارہ پڑھنا واجب رہے گا اس کا, امام کا بھی اور مقتدیوں کا بھی. تو لقمے کے مسائل پر لقمہ سے نام ہی یہی ہے لقمے کے مسائل, لقمے کے بارے میں سوال جواب ہے. نہیں یہ المدینہ العلمیہ نے کتاب لکھی ہے, رسالہ پرانا ہے, کافی سال پرانا ہے, وہ اس کو پڑھ لیں.
رسالے کا نام ہے نماز میں لقمہ دینے کے مسائل.
ہاں نماز میں لقمہ دینے کے مسائل, یہ پڑھیے آپ انشاءاللہ, یہ تو سب پر پڑھنا لازم ہے, فرض علوم میں سے یہ پتہ چلے, ورنہ تو یہ کتنے وہ اللہ اکبر کر رہے ہوتے ہوں گے پیچھے سے, ہاں تو اس کی کوئی پرائس ہدیہ ہو تو ہوتا تو ہدیہ
انشاءاللہ.
ہاں صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام فرید احمد عطاری ہے. الحمدللہ مدنی چینل ہم سب کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جس نے ہمارے گھروں کو بہت زیادہ امپروو کیا, نہ صرف اردو میں بلکہ انگلش میں اور بنگلہ میں. ایک شریعہ کمپلائنٹ چینل اویلیبل ہے جہاں پوری دنیا میں فیملی میں بیٹھ کر دیکھا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ اسکول میں بہت چھوٹی کلاسز میں غلام رسول اور حمزہ کو اپ پلے کیا جاتا ہے ان کے فری ٹائم میں, اور وہاں سے بچے تربیت حاصل کرتے ہیں. رمضان المبارک میں یہ ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے. مدنی چینل ایٹ دا سیم ٹائم بڑوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, خواتین کے لیے, بچوں کے لیے, یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ون ونڈو فیسلٹی ہے کہ سب اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو خاص طور پہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ تمام اراکین شورا کو 18ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
ماشاءاللہ
نماز میں لقمہ دینے کے مسائل کے حوالے سے بھی تذکرہ ہوا، تو یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے نماز میں لقمہ دینے کے مسائل، اس کے 47 صفحات ہیں اور 30 روپیز 30 روپے میں مکتبۃ المدینہ سے قیمتن حاصل کر سکتے ہیں۔
ماشاءاللہ 47 پیج ہیں، تھوڑے سے ہی ہیں، 47-50 سے بھی کم ہوئے نا، 3 ہدیہ بھی بہت کم ہے، 30 روپے بتایا
جی جی، 30 روپیز
30 روپے ایک چائے بھی 30 روپے کی تو مشکل اب تو ہو گئی ہوگی، نہیں مہنگی ہو گئی نا، 80 روپے کی چائے، یا اس پاک میں ہوں خاک، ایسی عادت اپنے کو چاہیے گائے کو چائے کی یار، تو تمہارا لے کے تو یہ کتابیں زیادہ لیں یار، کم از کم اپنے مسجد کے امام اور مؤذن کو ضرور دیں آپ دونوں، ایک ایک، یہ نہیں کہنا کہ ایک میں دونوں پڑھ لو، یہ بہت مشکل ہو جائے گا، پھر منت کریں اس کو کہ آپ پڑھیے گا اس کو، نہیں میں صحیح مجھے ایسے توجہ ہو گئی، ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی، امام اور مؤذن کی، ورنہ بعض اوقات غلط لقمے پر کچھ کا کچھ ہو جاتا ہوگا، توجہ رہتی نہیں ہوگی۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا آپ سے کہ دیکھ کے آنا، اے مشورہ میرا، زیادہ مہنگی نہیں ہے، 30 روپیہ دیا، ایک چائے میں 3 کتابیں آ جائیں گی گویا 90 روپے میں، اللہ کرے یہ اسٹاک ہو ان کے پاس، اب معلومات کر لینا مکتبۃ المدینہ پر ہوں گی اللہ کرے گا، تو یہ بہت ضروری رسالہ ہے، اس کو تو فوراً آپ حاصل کریں اور اس کو ضرور پڑھیں، یا پھر اپنے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ۔ پرنٹر کی سہولت ہے آپ یہاں، تو پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل، آپ بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل۔
فرحان بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ مصروفیات کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیں، اور سب کا حقوق ہوتا ہے، کام مصروفیات ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیں گے تو زیادہ انشاءاللہ آپ کے معاملات جو ہے بہتر چل سکیں گے۔
بس یار وقت ایسا ہو گیا کہ میں ٹائم دے نہیں پا رہا، کوشش کرتا ہوں کہ یار ٹائم گھر پہ دوں۔
شادی شدہ ہیں آپ، اس چیز کا خیال رکھیں کہ فیملی کے ساتھ ساتھ جو ہے کام کو بھی لے کے چلیں اور فیملی کو بھی جو ہے پراپر ٹائم دیں۔
آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل انشاءاللہ کوشش کروں گا میں یار گھر پہ فیملی کو بھی ٹائم دوں تاکہ ہمارے جو ہے معاملات بھی بہتر ہوں یار۔
انشاءاللہ آپ کے معاملات جو ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو فرق نظر آئے گا۔
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ غیر شادی شدہ افراد کا شادی شدہ لوگوں کو گھریلو معاملات چلانے کے حوالے سے مشورہ دینا کیسا، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
مشورہ دینا جائز ہے، اچھی نیتوں کے ثواب بھی ملے گا، کہ بعض کمارے ہوتے ہیں وہ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، یا اپنے گھر میں ماحول بھائی کا بہنوں کی شادیوں کا دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ غلطیوں پر جو تماشے بنے تھے، تو اپنے دوست کو مشورہ دے گا کہ ایسا نہیں کرنا نا، تو بھی عبرت کا نمونہ بن جائے گا۔ اچھا مشورہ جو بھی دے، بچہ بھی دے تو اس کو نظر انداز نہ کیا جائے، بعض وقت بچے اچھے مشورے دے جاتے ہیں جو بڑا نہیں دے سکتا، تجربہ اس کا میرے کو، دے جاتے ہیں مشورے اچھے، تو اس طرح انہیں بچوں کے مشوروں کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے کہ تو بچہ ہے سمجھے، بلکہ اس کو عمل اس پر کیا جائے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، ایک بچہ پھسل گیا تو آپ نے اس کو ہمدردی کی اور فرمایا ہوگا کہ بیٹا خیال رکھا کرو، تو اس نے کہا آپ خیال رکھا کریں، میں تو پھسلا تو مجھے چوٹ آئی ہے، آپ پھسلے تو ایک امت پھسل جائے گی آپ کے پیچھے، آپ کے پیچھے اتنی مخلوق ہے، امام ہے آپ، کتنی بڑی امام اعظم بڑے امپریس ہوئے اس سے، اتنی پیاری، ایک بار کسی بات پر کسی بچے نے کہہ دیا اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، امام اعظم سے کہہ دیا، آپ رونے لگے اور شاید گر گئے بے ہوش ہو کر، خوف خدا طاری ہوا۔ تو یہ بعض وقت بچے بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں اور ایسے انداز ان کے ہوتے ہیں، ایسے مشورے ہوتے ہیں، ایسی نصیحتیں ہوتی ہیں کہ یہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے. بزرگوں سے میں نے پڑھا ہے, بزرگوں کی کتابوں میں, بعض کس کتاب میں پڑھا ہے کہ بچے کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے. بعض معاملات میں یہ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ بڑے کی بھی سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی. اس لیے جو بھی مشورہ دے, کمارا ہو, شادی شدہ ہو, تجربہ کار ہو, نا تجربہ کار ہو, بعض اوقات مسئلہ اس کا مشورہ ہوتا بڑا قیمتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
لیکن اس طرح کی جو گفتگو ہو تو یہ لینے کا جو جذبہ ہو,
یعنی
یہ بھی تو ضروری ہے نا حضور, کہ ایسا جذبہ لینے کا, جیسے آپ نے فیضان سنت میں بھی غالباً بچوں کے دسترخوان پہ بیٹھنے کا اپنا کوئی واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ وہ چھینا جھپٹی تھی اور اس میں ایک نصیحت ملی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ لینے کا جذبہ کیسے بڑھے؟ کیا مطالعہ کرنے سے, علم دین حاصل کرنے سے, کیسے حاصل ہوگا؟
توفیق الہی ہو ساتھ, اور صحبت ہو, ماحول ہو, تو مطلب اس میں سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کو یاد ہوگا شاید, یہ ذکر سے پہلے جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں 11 مرتبہ اور سبز گنبد کا تصور باندھنے کا اعلان کرتے ہیں, اس کی آپ کو وجہ تسمیہ پتہ ہے شروعات کیسے ہوئی؟ یاد نہیں ہے؟ آپ بہت مجھے, آپ بہت پرانے, میں بیان کر چکا ہوں شاید اس کا, یہ کیسے شروع ہوئی, ایک بچے کے کہنے پر شروع ہوئی, بقول اس بچے کے کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں, بولا فرمایا کہ الیاس کو بولو کہ جب یہ درود شریف 11 بار پڑھاتا ہے نا ذکر سے پہلے فیضان اس میں گلزار حبیب میں اجتماع سے پہلے, تو یہ سبز یہ میرا تصور کروائے کہ یہ تصور کرو سرکار کا, یا پھر نہیں تو میرے روزے کا تصور کروائے, پھر یہ 11 بار درود شریف پڑھیں. تو ابھی ہمارے یہاں تقریباً تو نافذ ہے, بھول بھی جاتے ہیں کبھی, لیکن ظاہر ہے کہ وہ یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں پہلے, مجھے یاد آتا ہے, لیکن کیا ہے نا گیپ بہت آ گیا ہے اس میں, اس بیان میں تب پھر تازہ ہو گیا. اس سے کیا جذبہ ملے گا کہ ہاں انہیں ہم سرکار کا تصور باندھ کے درود شریف پڑھیں, تو واقعی وہ اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. تصور بن جائے تو خوشی و خضوع ملے گا, تڑپ ملے گی, دل جمے گا, یا سبز گنبد کا تصور باندھیں گے, روزہ پاک کا تصور باندھیں گے, پھر بھی لطف آئے گا. اب آئندہ خیال رکھیے گا
انشاءاللہ,
جب 11 درود شریف پڑھے جائیں تو سارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی, جب یہ بھی ان کے بھی یہاں ہوتے ہیں اجتماع, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کرواتی ہوں ذکر وغیرہ, یا شاید ان پر پابندی ہوگی کیونکہ ذکر کی آواز بلند ہو کر نہ محرمت تک نہ پہنچا. مجھے دھیان نہیں کہ ان کا اس معاملے میں کیا ہم نے پالیسی بنائی تھی. آ جائے گا پیغام کوئی, کیونکہ اسلامی بہنوں کی آواز ذکر کی, نعت کی, بیان کی, ہماری یہاں پالیسی کے غیر مردوں تک آواز نہیں پہنچنی چاہیے, اور شریعت کے مسائل بھی اس میں.
اسی طرح آپ نے غالباً چادر کے استعمال, پردے میں پردہ, اس کے حوالے سے بھی آپ نے بیان کیا تھا کہ ایک بچے کو آپ نے غالباً اسی طرح دیکھا تھا, اور آپ کو
المدینہ,
آپ کو اس کا
المدینہ, اس بچے کی تھوڑی تھوڑی شکل بھی یاد آ رہی ہے مجھے.
اللہ اکبر,
یہ تو شاید یہاں کا ہے,
جی کراچی کا,
فیضان مدینہ کا,
فیضان مدینہ. آپ نے اوپر سے بیان جب کرتے تھے تو آپ نے اسی کا فرمایا تھا کہ اوپر سے میں نے دیکھا وہ اس طرح چادر لے کے بیٹھا, تو
پرانا واقعہ ہے. بچہ تو زیادہ بڑا نہیں تھا, 7-8-10 سال کا ہوگا, تھا بچہ, یعنی بالغ تو نہیں ہوگا, وہ بچہ ہی تھا. یہ چادر تو پہلے بہت رکھتے تھے, اب نہیں رکھتے اتنی, تو یہ چادر یوں لپیٹ کر گھٹنوں کو, اور یوں اس نے اپنے رانوں کو کور کیا ہوا تھا. یا اللہ, میں نے کہا یعنی جیسے یہ مجھے ہی دکھا رہا ہے, میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ یوں کر. تو خیر, تو میں نے پھر اس کا ڈنگا بجا دیا کہ یوں کرنی ہے اپنے کو, اس سے پردے میں پردہ ہوتا ہے, سمجھ میں آ گیا. تو یوں الحمدللہ, مطلب یہ پردے میں پردے کی ترکیب ایک بچے کے عمل سے, اس نے مجھے نہیں کہا. اب پتہ نہیں وہ بچہ حیات ہے یا وہ بچہ ہی تھا یا کون تھا, ہوگا تو بچہ کیوں کبھی کبھی وہ نظر آتا تھا وہ بچہ, تو اب پتہ نہیں, ہو سکتا اب بھی ہو ہمارے ساتھ بیٹھا مسکرا رہا ہو کہ میں ہی تھا, عین ممکن ہے, بڑا ہو گیا ہوگا, پہچان رہے نہ رہے. تو اس طرح مطلب بعض اوقات بچوں کے انداز بچوں کی وہ تو بے فکری سے اس نے کر لیا ہوا ایسا اپنے کو مطلب سبق ملا تو اب چادر تو ہماری ہٹ گئی. تو حاجی عبید رضا نے مجھے غریب زادے نے بولا کہ پاپا اب یہ لوگ سب مطلب پردے میں سمجھتے نہیں ہیں, کپڑے بھی سکڑ گئے ہیں, ایسے بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات رانے پھیلا کر کے دیکھا نہیں جاتا. صاحب سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں, آپ کچھ کرو نا. تو میں نے چادر کی پابندی شروع کر دی. ماشاء اللہ دیکھو دکھا رہی ہے پردے پردہ کر کے بیٹھے ہوئے. اچھا بعد لوگ کیا کرتے ہیں اب پردے پردہ اکا دکا یوں کر رہے ہیں لیکن اس میں یہ چادر کی تھپی کر کے رانوں پہ رکھ دیتے ہیں, اس سے پردہ نہیں ہوتا. سنگل کر کے گھٹنوں کے نیچے کر کے بالکل یہ جتنا حصہ کور ہو سکتا ہے اتنا چادر میں کور کر لے اس کو تو پردہ ہوگا. پھر اٹھنے سے پہلے یوں ہٹا دیتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, تو پھر اٹھتے ہوئے پھر بے پردگی اور پردے میں بے پردگی والی کیفیت آ جاتی ہے. تو چادر پہلے سے پھیلا کر بیٹھے تو یوں بیٹھنے میں جو بے پردگی کا اندیشہ تھا وہ جاتا رہے گا, اور اٹھتے ہوئے بھی چادر اس طرح پکڑ کے سامنے یہ اٹھے تو یوں مطلب پردہ رہے گا. اگر یہ کرنا ہے تو پروپر طریقے سے آدمی پردہ کرے. وہ حیا جتنی جتنی ہو اتنی اچھی ہی ہے. یہ ایسا ہی بہنوں کو بھی یہ کرنا چاہیے, ان کو زیادہ ضرورت ہے لیکن ان میں رائج نہیں ہے, ان کو زیادہ ضرورت ہے پردے پردے کی. ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے, جو بھی ان کے بدن کے سے اعضاء ہیں جو نہیں نظر آنے چاہیے ان کا بالکل پردے میں بھی پردہ ہو. اللہ پاک ہمیں حقیقی حیا نصیب فرمائے.
ذکر کے حوالے سے بھی پیغام آ گیا ہے کہ احتیاط کے ساتھ ذکر کی ترکیب ہوتی ہے اسلامی بہنوں میں.
جی
احتیاط کے ساتھ,
احتیاط کے ساتھ. جی اچھا ذکر کی ترکیب ہے
جی. اور یہ گنبد خضرا کا تصور کر کے ذکر کا بھی باقاعدہ وہاں اعلان ہوتا ہے.
جی
11 دفعہ
اول آخر دونوں بار اپنی کرتے ہیں. اور کعبہ شریف کا تصور باندھ کے ذکر کرنا, یہ کسی نے مجھے کوئی اس میں کوئی بشارت یا کوئی سا شاید ہے نہیں, مجھے یاد نہیں آ رہا, شاید میرے ذہن میں آیا تو یوں مطلب ہے یا کہیں سنا ہوگا میں نے کعبے کا تصور کر کے ذکر کرنے کا. تو یوں ہم نے یہ بہرحال یہ رائج ہے, یہ بھی اچھا ہی رائج ہے کعبے کا تصور کر کے ذکر کرنا. اور وہ بچہ آ گیا بھائی, کمال ہو گیا یہ بچہ, اب بلال مدنی ہو گیا ہے اور اٹلی میں بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں سن رہا ہے. اور اس وقت وہ بچہ ثالثہ یا رابعہ میں تھا, وہ رابعہ اور ثانیہ ابھی اس کو پہلے کہتے تھے ہمارے رابعہ ثانیہ اب بھی کہتے ہیں, تو اس کو مطلب یہ کہ ہم اب دوسرا یا تیسرا چوتھا اس طرح کہتے ہیں, فورتھ کلاس تھرڈ کلاس, کیونکہ رابعہ لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں, ثانیہ بھی لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں ہمارے ماحول میں. اگرچہ رابعہ مانے چوتھا یا چوتھی, ثانیہ مانے دوسرا یا دوسری, لیکن یہ کہ غلط فہمی ہے جن کو پتہ نہیں ہوتا نا ان کے معنی, تو اس لیے وہ اس کے بھی واقعات ہیں. تو خیر تو یوں ماشاء اللہ یہ بچہ اس وقت یہ لکھا ہے کہ ثالثہ یا رابعہ میں تیسرے یا چوتھے درجے میں تھا, تو پھر تو بالغ ہوا. یہ مجھے یاد پڑتا ہے چھوٹا تھا بچہ, اس وقت جامعات المدینہ تھے یا نہیں تھے یہ بھی مجھے یاد نہیں آ رہا, اس وقت نہیں ہوں
غالباً 96 کا یہ واقعہ ہے جو آپ, کیونکہ ہم لوگ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے تھے اس وقت
کر رہے ہوں گے.
جی اس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا تھا آپ کی طرف سے 96 غالباً.
تو اس بچے کو ہو سکتا ہے بھول ہو گئی حافظے میں, ہو یہی کہ یہ واقعہ ناقابل فراموش ہے نا اس کے لیے. تو یہ پردے میں پردہ کرنے والا بچہ یا اس بشارت والا, بشارت والا آئیے پوچھ لو, بشارت والا یا پردے میں پردے والا, تو یہ بھی زبان بچے کی. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں, دیگر اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی طرح آپ بھی نفس کشی یعنی نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے کافی ریاضت یعنی محنت کیا کرتے تھے. فیضان رمضان میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نفس کی خواہش سے بچنے کے لیے 40 سال کے دوران کبھی کھجور نہیں کھائی. 40 سال کے بعد آپ کو جب کھجور کھانے کی خوب خواہش ہوئی تو آپ نے نفس کشی یعنی اس خواہش کا زور توڑنے کے لیے مسلسل ایک ہفتہ روزے رکھے. پھر کھجوریں خرید کر دن کے وقت بصرہ شریف کے ایک محلے کی مسجد میں داخل ہوئے. ابھی کھانے کے لیے کھجوریں نکال لی ہی تھیں کہ ایک بچہ چلا اٹھا، ابا جان مسجد میں غیر مسلم آ گیا ہے. بچے کے والد نے یہ سنا تو ہاتھ میں ڈنڈا لیے دوڑ آیا، لیکن جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو پہچان گیا اور معافی مانگتے ہوئے عرض کیا، حضور بات درس یہ کہ ہمارے محلے میں سارے مسلمان روزے رکھتے ہیں، غیر مسلموں کے علاوہ یہاں دن کے وقت کوئی بھی نہیں کھاتا، اسی لیے بچے کو آپ کے غیر مسلم ہونے کا شبہ ہوا، براہ کرم آپ اس کی خطا معاف فرما دیجئے. یہ امتحان کی بات ہے کہ کھجور ان کو نہیں کھانے دینی. تو ہم لوگ تو نفس کی وجہ سے کھجور پسند کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو یہ اولیاء کرام جو نفس کو مارتے تھے وہ نفس کی خواہش پر عمل کرنے پر بچا کرتے تھے. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جب یہ خطا معاف کر دیجئے کہا نا، تو حضرت امام حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے عالم جوش میں فرمایا، بچوں کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے، پھر قسم کھائی کہ اب کبھی کھجور کھانے کا نام نہ لوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
نماز میں لقمے کی جو مسائل رسالہ
اچھا ہے. یہ چادر والا وہ معاف کیجیے گا، وہ جو پیغام آیا اس بچے کا کہ بلال مدنی کا کہ وہ چادر والا میں ہی ہوں، 98 کا بھی ہے نہیں ابھی سینڈ نہیں ہوا شاید. ہاں اچھا اچھا اچھا، یہ چادر والا بچہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ یہ 98 سنے عیسوی کا یہ واقعہ ہے، اور اس وقت عمر 9 سال سے کچھ زیادہ تھی، وہ چادر والا واقعہ ہے. اب علاقہ مجھے یاد پڑتا ہے لیاقت آباد تھا اس کا شاید، واللہ بہتر جانے. ماشاء اللہ، تو چلو اس وقت جامعات المدینہ 98 میں کہاں تھے یار، 47 چل رہا ہے، نہیں 26 چل رہا ہے نا ابھی، ہاں تو جامعات المدینہ تو نہیں تھے، بعد میں بنے نا.
ہو سکتا ہے مدرسۃ المدینہ میں ہوں گے بلال بھائی اس وقت، حافظ بھی ہے نا
تو اس میں تیسرا اور چوتھا درجہ نہیں ہوتا،
اس میں غلط فہمی ہو گئی ہوگی.
ہاں کچھ غلط فہمی ہوگی، حفظ کا شاید وہ دورانیہ ہوگا، اور پھر بعد میں ماشاء اللہ جامعۃ المدینہ بھی نصیب ہوا. اور اب اللہ بہتر جانے کچھ کہیں بھول ہوئی ہے، لیکن لگتا ہے بچہ ہو یہ میری، چلو میری تصدیق ہو گئی نا کہ مجھے یاد تھا کہ چادر، وہ حاجی امین نے یاد دلایا نا، تو یوں ماشاء اللہ چادر کا واقعہ. چلو یہ بھی دلچسپی کی بات ہے، اس بچے نے مطلب ہماری رہنمائی کی، ہمارا استاد بن گیا ہے، پر اس معاملے میں پردے پردہ کروا دیا، اور نہ جانے کتنوں کو پردے پردہ نصیب ہو گیا، اور انہوں نے اپنے طور پہ کیا ہوا تھا، بولا نہیں تھا کچھ، اور بیٹے بھی دور تھے.
جیسے جامعۃ المدینہ بھی 95 سے شروع ہوا تھا، 1995 جامعۃ المدینہ 1995 سے شروع ہو گیا.
اچھا ہاں، تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے یار، اگر ایسا ہے تو 95 میں شروع ہو چکے تھے تو پھر یہ گلستان جوہر میں پڑھتے ہوں گے، پھر وہاں کا جامعۃ المدینہ، یا اپنے وہ شو مارکیٹ، سبز مارکیٹ جس کو سائیں بولتے تھے، تو یا وہاں بھی جامعۃ المدینہ، پر سب سے پہلا تو یہی ہے سبز مارکیٹ والا، بعد میں گلستان جوہر کا جامعۃ المدینہ، عثمانیہ مسجد یا عثمان غنی مسجد. اب اس وقت تو میں حاضری دے لیتا تھا، ایشو نہیں تھا کوئی سا سیکورٹی کا، جا کے جامعۃ المدینہ کے افتتاح کرتا تھا، مدارس المدینہ کے افتتاح کرتا تھا، مجھے بلاتے تھے، وہ جاتا تھا، بڑی رونق ہوتی تھی. اللہ اب پھر وہ دن، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. خواب ہو گئے سب.
رسالہ جو نماز میں لقمہ دینے کے مسائل یہ مکتبۃ المدینہ پر اسٹاک میں موجود ہیں, اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے جو شعبہ امام مسجد اگر اس کی کوئی تحریک چلائیں, اور جس طرح امیر رسول نے فرمایا ہے کہ امام مؤذن اور جو خاص پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں ان کو اس کو پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے, اور اس کی اگر کارکردگی بھی ہمیں ملے گی تو انشاءاللہ
ہم قریب کیا بات ہم پیش مکہ مدینہ مکہ مدینہ کہ امام صاحبان بھی پڑھیں, مؤذن صاحبان بھی پڑھیں, تقسیم کریں, پہلی صف کے جو خاص عادی ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ کرے وہ بس ایسا ہو نا کہ پڑھیں, خالی ہوتا ہے کہ چوم کے رکھ دیتے ہیں, ان کی کارکردگی بھی ہو, ایسا ماحول اگر ہے تو بہت اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا, بہت سو کی نمازیں بچ جائیں گی, تراویح میں تو ٹھکا ٹھک نمازیں ٹوٹ رہی ہوں گی, ایسے لقمہ شاہ ہوتے ہیں بیچاروں کو بھان تو ہوتا نہیں ہے, تو دے لقمہ دے لقمہ, اللہ رحم کرے. بلال مدنی اٹلی پہ چادر والا بچہ, اگر آپ اپنا وہ فوٹو سینڈ کر دیں تو ذرا آپ کی زیارت کر لوں میں, اس وقت کی صورت صورت تو یاد ہے. بلال مدنی یہ اپنا نہیں یار, یہ ارے جرمنی اور جو مبلغ, ارے باپ رے باپ, یہ بلال ہے, اللہ اکبر. نہیں یہ وہ کوئی اور تھا یار, شکل و صورت اس کی, بلال کو بھی بچپن سے, اس کو بھی بچپن سے جانتا ہوں, یا ممکن ہے یہی ہو, اللہ ہو سکتا ہے, ماشاء اللہ. چلو ان کو تو میں جانتا ہوں اچھی طرح, بلکہ یہ تو ہمارے مطلب یہ مدنی چینل میں وہ بھی رہے ہیں, کیا مبلک کے علاوہ ڈائریکٹر ڈائریکٹر بھی رہے ہیں. اب مطلب دعوت اسلامی کا کام یعنی یوں مبالغہ کروں تو کوئی ان جیسا کر کے دکھائے, ماشاء اللہ قابل فخر مبلک, اور خالی مبلک نہیں ہے نا, کام کرنا دعوت اسلامی کا, اور الحمدللہ اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. صلو علی الحبیب, یہ آ گئے دیکھو اسکرین پر, اٹھا کے لے آئے ہوئے ہمارے مدنی چینل والے اپنے ڈائریکٹر کو, ماشاء اللہ کیا بات ہے, مدینے کی اٹلی پہنچے ہوئے ہیں, اللہ اور برکت دے, اللہ اور برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزہ عبادت کا دروازہ ہے.
جی ہاں, میں یہ ویڈیو موصول ہوا ہے اسپین سے افتخار حسین صاحب نے, کہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے گھر کو سجایا ہے کہ دیکھنے میں پیارا لگ رہا ہے, اور دیکھیں یہ کتنا پیاری وال پہ انہوں نے رمضان کریم لکھ کے لگایا ہے, اور لائٹنگ بھی اس کے ساتھ ساتھ برکتیں اور یہ ساحتیں سافٹ گولڈن لائٹ سے پورا گھر نور سے منور ہو جاتا ہے, اور اپنے گھر کو سجانے کا جو جذبہ ہے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے. فیری لائٹس لگانے سے شہری کا منظر اور بھی بہت خوبصورت لگتا ہے.
کیا بات ہے ماشاء اللہ, اللہ ان کی قبریں بھی روشن کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال ہے دوران سفر ٹرین یا بس دی سیٹ تے بیٹھے بیٹھے سو جان نال وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟
ان کا یہ سوال ہے دوران سفر ٹرین یا بس کی سیٹ پہ جو بیٹھا بندہ سو جاتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا سلامت رہتا ہے؟
اگر یہ اسٹیٹ بیٹھا ہوا سیدھا ہے نا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا, اور اگر یوں بالکل یوں کر کے سیٹ پر سر رکھ دیا سامنے والی سیٹ کی پشت پر تو نیند گہری آ گئی تو ٹوٹ جائے گا, کیونکہ وہ بیٹھنے کی جگہ اٹھ جائے گی. اصل نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا, نیند کسی اور وجہ سے ٹوٹتا ہے. جو اٹھ جائے گی وہ بیٹھنے کی جگہ تو اب اندازہ لگا لیں گے آپ کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو یہ جب یہ جمع ہوا ہوگا نا تو وہ چیز نہیں ہوگی اس کے ساتھ وضو توڑنے والا عمل, تو وہ جوں جھکے گا وہ چیز اٹھے گی نا تو پھر اس کا اندیشہ پیدا ہو جائے گا. تو یوں مطلب یہ کہ وہ وضو اس کا ٹوٹ جائے گا سونے سے. یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے تندور ہے, تندور میں پاؤں لٹکا کر بیٹھا ہے اور نیند آ گئی وضو ٹوٹ جائے گا, اس لیے کہ وہ تندور میں پاؤں لٹکانے سے وہ اس کے جو جوڑ ہیں نا وہ مفاصل جس کو بولتے ہیں وہ لوز ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ خطرہ موجود وضو ٹوٹ جائے گا. فتح رضویہ میں یہ
اس کی ڈیٹیل ہے. فتح رضویہ شریف میں اصل میں یہ ایک فرع تھی قاضی خان کی, تو ویسے جو اصول اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا اس کے مطابق اس سے وضو ٹوٹتا نہیں تھا, لیکن چونکہ ایک معتبر کتاب کے اندر موجود تھا تو اس کی توجیہ اعلیٰ حضرت نے پھر فرمائی کہ اس میں اعضاء کا ڈھیلا ہونا ممکن ہے, تو ممکن ہے کہ اس بنیاد پر امام قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. باقی جو جس طرح انہوں نے سوال کیا کہ جم کے بیٹھا ہوا ہے بندہ تو وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ ایک اسلامی بہن ہیں جنہوں نے پیسے حج کے لیے جمع کروائے ہوئے تھے, تو اب اچانک ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں, تو اب ان کی جو سیٹ ہے وہ عدت کے دوران آ رہی ہے, تو کیا وہ عدت کے دوران حج کر سکتی ہیں؟
سفر تو نہیں کر سکتی, گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. ان کو اللہ صبر عطا فرمائے اور مرحوم کو غریق رحمت کرے. جذبہ ماشاءاللہ ان کا, اللہ کرے گا زندہ سلامت رہیں تو آئندہ سال کر لیں.
میرا یہ سوال عرض ہے, معذور شخص کر دے اندر کلا یہ کوئی وہ مدد کرنے والا نہیں, تو وضو دی جگہ وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے؟ رہنمائی فرما دو.
ان کا یہ سوال ہے کہ اگر گھر میں کوئی معذور فرد ہے اور اس کی وضو میں مدد کرنے والا کوئی نہیں تو کیا وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟
معذور کس طرح کا ہے کہ معذور یوں گھسٹ کر واش روم میں بھی تو جاتا ہی ہوگا نا, تو جب وہ اپنی پاکی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اپنے اوپر وضو کا پانی کیوں نہیں بہا سکتا, یہ دیکھنا ہوگا نا. تو اس طرح قریب کوئی کولر رکھ لے اگر چل نہیں پاتا, یعنی اس کے لیے مطلب کس طرح کا معذور ہے جب تک یہ پتہ نہ چلے تو وہ تیمم ایسا ہی معذور ہے تو ہم اوکے کر دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا, غلط ہونے کا اندیشہ پورا رہے گا. ہر معذور ایسا نہیں ہوتا, بعض معذور اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ غیر معذور کو پیچھے رکھ دیں, اتنے تجربہ کر ہو جاتے ہیں. کلپ میں نے دیکھا تھا, ایک آدمی معذور تھا دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے اس کے, اس کا کلپ پاؤں سے پکڑ کر اس نے مسواک کی. خیر یہ تو شاذ و کل معدوم, ہو سکتا ہے کلپ بنانے کے لیے بڑی پریکٹس کرنی پڑی ہو, لیکن یہ کہ یہ بھی ہے مطلب اس لیے وہ تو جو وضو پر قادر ہے تو وہ تو وضو ہی کرے گا چاہے معذور ہے وہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. امیر السنت دعوت برکات مولا علیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اسلامی بہن کا یہ سوال موصول ہوا ہے کہ احرام کی حالت میں اگر عورت کا دوپٹہ چہرے کو لگ جائے یا مرد کے احرام کا پلو چہرے سے ٹچ ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ کیا اس صورت میں کوئی دم یا کفارہ لازم ہوگا یا نہیں؟
دم تو لازم نہیں ہوگا صرف ٹچ ہونے سے، کیونکہ ٹچ ہونے کے لیے کم از کم چار پہر یعنی تقریباً 12 گھنٹے، یہ چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ چہرہ چھپا ہونا یہ ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ ٹچ ہونے میں یہ 12 گھنٹے تو گزرتے نہیں ہیں۔ تو صرف ٹچ ہوا ہے تو اب یہ دیکھیں گے کہ چوتھائی جو چہرہ چھپا ہے یا اس سے کم، اگر کم چھپا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، چوتھائی چھپا ہے تو پھر اس پر صدقہ لازم آئے گا۔
بعض اوقات تو اسے مناظر ہوتے ہیں اس میں، کہ جیسے احرام کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اس میں، احرام سیٹ کرتے ہیں نا تو وہ سر منڈے ہوئے ہوتے ہیں بعضوں کے، وہ جو تمتو جو کرتے ہیں اور باقاعدہ وہ چادر پھنس جانا اس میں، اب کسی کی چادر سے اس کا اس منڈا ہوا سر پھنس گیا تو چہرہ اور سب، تو اس میں تو ظاہر کفارہ تو آئے گا، مطلب وہی کہ ایک چوتھائی سے زیادہ ہی ہوتا ہے وہ، تو اس میں صدقہ فطر دینا ہوا کہ چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ ایک دم نکالنا ہی ہوتا ہے، اب وہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے اسے، مگر بھیڑ میں ہو جاتا ہے، دیکھ کر نہیں کرتا ہے، دیکھا کرو میرا احرام ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کر کوئی تھوڑی اس طرح کرتا ہے،
احتیاط تو کرنی چاہیے۔
ہاں احتیاط کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کا کہنے میں عرض نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہے گا نا تو پھر وہ میں نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا ہے، جھگڑا شروع ہو سکتا ہے، موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے۔
یہ سیکھ کے جانا چاہیے کہ اگر احرام ہلکا ڈھیلا ہو رہا ہے جیسے طواف کے دوران بار بار ہو جاتا ہے، بعض لوگ یوں پیچھے کرتے ہیں، بے احتیاط،
بالکل آزمائش والا انداز ہوتا ہے بعضوں کا، کیا ہوش نہیں ہوتا ان کو، بےچارے جھٹکا مارتے ہیں، اس کو توجہ نہیں ہوتی ہوگی کہ پیچھے بھی میرا کوئی بھائی میری طرح ہی احرام والا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری پر عالم قادری سوال کر رہے ہیں کہ ایک مزدور شخص روزہ رکھتا ہے لیکن اپنی غربت کی وجہ سے صدقہ فطر فطرانہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو کیا اس پر فطرانہ دینا لازم ہوگا؟ اگر لازم ہے تو اپنے پورے گھرانے کا فطرہ کس طرح ادا کرے؟
یہ غلط فہمی ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے صدقہ فطر اس پر واجب ہو جاتا ہے، صدقہ فطر روزہ رکھے یا نہ رکھے اس پر واجب ہوتا ہے کہ جو عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت اس کا جو فکس نصاب ہے اس نصاب کا یہ مالک ہو، اور وہ حجت اصلیہ سے وہ فارغ ہو وہ اس کا نصاب، تو تب جا کر اس پر صدقہ فطر اپنا واجب ہوگا، اور اس کی نابالغ اولاد ہے تو اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہوگا، بیوی کی طرف سے نہیں، امی کی طرف سے نہیں، ابو کی طرف سے نہیں، بھائی بہنوں کی طرف سے نہیں، بلکہ نواسے پوتے ان کی بھی طرف سے نہیں ہوگا، بیٹا یا بیٹی نابالغ جو اس کی طرف سے واجب ہوگا۔ معاذ اللہ جو روزہ نہیں رکھتا یہ شرائط پائی جائیں تو اس پر بھی واجب ہوگا کہ اب روزے نہیں رکھے تو فطرہ کیا دینا تھا، یہ گناہ ایک بڑا اس کا فطرہ نہ دینے کا، یہ خیال رکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاسم عباسی یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحب نصاب ہم سنتے ہیں، یہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آسان انداز میں اس کی وضاحت ارشاد فرما دیں۔
سبحان اللہ، اب یہ اس میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا پھر وہ کہ ان اس قدر رقم یا مال نامی، مال نامی اس کو بولتے جو مال بڑھنے والا ہو، جو کاروبار تو بڑھتا ہے نا اس میں مال بڑھتا ہے اس کا، تو کرنسی بھی اس میں آ جائے گی، کرنسی آ جائے گی نا، کرنسی بھی آ جائے گی، تو یہ اتنی رقم اس کے پاس ہے، پھر اس میں مزید بھی اس کی شکے ہیں صورتیں، تو بہرحال اتنی رقم کا یہ مالک ہے۔ اچھا اب اس کے پاس سپوز کرو کہ ہے 1 کروڑ روپیہ اور اس پر 2 کروڑ کا قرضہ ہے، تو اب یہ صاحب نصاب ان مانو کر نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو، تو قرضے سے پاک ہو، بھلے قرضہ ادا نہیں کر رہا لیکن دے تو نکل جائے گا نا مال اس کا، 1 کروڑ بھی جاتا رہے گا، تو قرضہ ادا کرے نہ کرے وہ الگ صورت ہے اس کی، لیکن یہ کہ یہ صاحب یعنی کہ صاحب نصاب یہ نہ رہا اس معاملے میں، تو یوں کہ قرضے سے فارغ ہے، یہ دین سے فارغ ہے، اور اس پر یعنی کہ پورا سال گزرے، سال گزرنے کی صورت یہ کہ مثال کے طور پر محرم کی پہلی تاریخ کو دوپہر کے 1 بجے یہ مالک نصاب ہوا، دوپہر کے 1 بج کر پہلی محرم کو دوپہر کے 1 بج کر 1 منٹ ہوئی تھی اور یہ مالک نصاب ہوا، تو آئندہ سال محرم کی پہلی تاریخ جو آئے گی اس کے 1 بج کر 1 منٹ جب ہو جائے گی اب یہ مالک، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی وہی شرائط کے ساتھ جو ایک دو شرطیں میں نے عرض کی۔ اچھا، اب تاخیر بلا وجہ کرنا تو گناہگار ہوگا، تو اس لیے بہتر یہ کہ ایڈوانس میں زکوٰۃ دیتا رہے اور جب اصل ٹائم آیا اس وقت دیکھ لے کہ اگر اب بھی اس کے پاس مال بڑا ہے، مثلاً 1 منٹ پہلے ہی اس کو کسی نے 1 کروڑ روپیہ گفٹ کر دیا، اس کے مال میں وہ شامل ہو گیا مثال کے طور پہ، تو اب اس کے اس 1 کروڑ پر بھی تو زکوٰۃ دینی آئے گی، دینی پڑے گی، یا نفع ہو گیا کوئی بہت بڑا یا تھوڑا، مگر نصاب میں وہ شمار کیا جائے گا، کاؤنٹ ہوگا۔ اب وہ جتنا مجھ سے ہو سکا آسان کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ پیسے دینے کی بات بعض اوقات شیطان نفس بھی مسئلہ کرتے ہیں اس میں، کسی عالم سے بھی مزید دارالافتاء اہل سنت پہ جا کر مزید اگر چاہیں تو تفصیلی معلومات حاصل کر لیں۔ احکام زکوٰۃ پر تو پوری کتاب مکتبۃ المدینہ کی ہے، اس میں کئی فتاوی ہیں، وہ حاصل کریں اس کو۔ اپنے کئی مسائل جو یہاں سوالات کرتے ہیں نا آپ لوگ، ان میں پہلے سے اس میں جوابات مل سکتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔
زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے ابھی آپ نے تذکرہ فرمایا، دارالافتاء اہل سنت کی ایک اہم پیش کش 400 فتاوی کا مجموعہ فتاوی اہل سنت احکام زکوٰۃ، اس کے 612 صفحات ہیں اور 700 روپے قیمت پر یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔
My name is محمد ابو بکر اتاری and I study in جامعۃ المدینہ in second year. My question to امیر اہل سنت is that why is مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ referred to as حکیم الامت؟ And furthermore, as a practicing scholar, what was his manner of loving the holy men of Allah Azza wa Jal? And regarding respect and reverence for the pious predecessors, what lesson is there in it for us?
امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم الامت کیوں کہا جاتا ہے؟ نیز ایک عالم بعمل ہونے کی حیثیت سے آپ کا اہل اللہ سے محبت کا انداز کیسا تھا، اور اپنے اسلاف کی عزت و تعظیم کے حوالے سے اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟
حکیم الامت کا لقب حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاشیہ قرآن مجید لکھنے پر پیر سید معصوم شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر، یعنی ان کو ابھارنے پر، پاکستان کے جید علماء کرام نے تجویز فرمایا اور ہندوستان کے علماء اہل سنت اس لقب کو تسلیم کیا۔ لقب سے نوازنے والے علماء میں غزالی زماں حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب اور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ حوالہ حالات حکیم الامت صفحہ 186۔ باقی اولیاء کرام کی محبت ان کی اور دیگر معاملات ان کی کتابوں سے، یعنی میرات شریف پڑھیں تو اس میں آپ کو مل جائے گی، بلکہ یہ حالات حکیم الامت پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت سارا مواد اس عنوان پر بھی مل جائے گا۔ ہر سنی جو ہے نا اور ہر سنی عالم اولیاء کرام سے والہانہ پیار کرتا ہے۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہم جو سم پہ بیلنس لیتے ہیں ایڈوانس لیتے ہیں تو بعض اوقات ہم سم کو بند کر دیتے ہیں یا سم ہماری گم ہو جاتی ہے, تو وہ ہمارا جو ایڈوانس ہے وہ واجب الادا رہتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اصل میں کچھ سم لی ہوئی ہے کسی کمپنی کی, اب اس میں ایک سہولت یہ ہوتی ہے کہ ایڈوانس بعض اوقات یہ دیتے ہیں 50 روپے 100 روپے, یعنی وہ لے لیں گے ایڈوانس. اب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سم گم ہو گئی یا وہ بند ہو گئی, تو اب وہ کمپنی نے تو ان کو دے دیے ہیں تو وہ واجب الادا رہیں گے, تو اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا کریں.
اس نے جو لیے کمپنی نے,
انہوں نے لیے کمپنی سے.
اچھا اب آپ ہی جواب دیں.
وہ تو واپس تو کرنا ہی ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے, اور یہ تو اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کمپنی کی جو فرنچائز وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر آپ رابطہ کریں گے تو جو رقم آپ نے ادھار لی ہے وہ تو آپ کو واپس کرنا ہی ہوگی.
رمضان المبارک 1447, قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں, کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد 21,208, 21,208, اسلامی بہنوں کی تعداد 42,579, 42,579, ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 63,787, 63,787, 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 33,025, 33,025, اسلامی بہنوں کی تعداد 43,009, 43,009, ٹوٹل تعداد 76,034, 76,034. ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 5,698, 5,698, اسلامی بہنوں کی تعداد 18,884, ٹوٹل تعداد 24,582.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں, روزہ رکھا تھا لیکن طبیعت بہت خراب ہو گئی, الٹیاں آنے لگی, تو کیا روزہ توڑ سکتے ہیں؟
الٹیاں آنے لگیں تو الٹی نکل آئی تو اس روزہ ٹوٹے گا تو نہیں, البتہ یہ کہ کنڈیشن یہ کہ اگر اس کا علاج نہ کیا تو مرض بڑھ جائے گا یا جان کا خطرہ ہے, عقل چلی جائے گی یا دیر میں شفا ملے گی, تو یوں مطلب یہ کہ روزہ توڑ لے اور بعد میں اس کی قضا کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یہ فیس بک پیج پر صابر علی سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا چشمہ عینک پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
پڑھ تو سکتے ہیں جبکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگ جائے, پیشانی اچھی طرح جم جائے, نہیں یوں سجدے میں رکاوٹ نہ ہوتا ہو.
محمد بلال سوال کر رہے ہیں کہ توبہ کے کتنے اور کون کون سے ارکان ہیں؟
توبہ کے ارکان تو تین ہیں, جو گناہ کیا اس گناہ کو گناہ سمجھے, اس کا اعتراف کرے اور اس گناہ کا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے, آئندہ مجھے معاف کر دے. پھر یہ کہ آئندہ نہیں کروں گا, یہ عزم ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا. اگر دل میں یہ ہے کہ آئندہ میں بچ تو نہیں سکوں گا, توبہ کر دیتے ہیں, تو یہ توبہ نہیں ہے. دو اور تینوں ہیں نا.
قرار سے مراد ندامت ہوگی,
ہاں شرمندگی, ندامت اور مطلب اس گناہ کا تذکرہ کہ میں یہ گناہ کیا اس سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں کروں گا, یہ عزم مصمم فائنل ڈیسیزن کہ میں نہیں کروں گا. پھر ہو گیا تو وہ ایک جدید نئی صورت ہے, لیکن توبہ کرتے ہوئے اس کا ذہن میں یہ ہو کہ میں اب تو نہیں کرنا. میں نے صلو علی الحبیب ہاں یہ کہ اس گناہ میں اگر کوئی بندے کا حق بھی شامل ہے, مثلا کسی کی مطلب کسی کو مارا تو ناحق مارا تو یہ گناہ تو ہے, اس کی توبہ بھی لازم, البتہ یہ کہ اس بندے کو بھی راضی کرنا ہو, اسے معافی مانگنی ہوگی. یہ مطلب یہ کہ تو یہ تلافی یا کسی کے پیسے دبا لیے, اب توبہ لاکھ کرتا رہے, پیسے بھی اس کو لوٹانے ہوں گے. توبہ کے ساتھ ساتھ تلافی, نماز قضا ہو گئی جان بوجھ کر قضا کی تو گناہ تو ہوا, توبہ تو کرنی ہی ہوگی, لیکن اس کی تلافی یہ کہ قضا بھی پڑے. اس طرح روزہ علی حد القیاس, نصیب قیاس کر کے جو بھی جن کی تلافی ہوتی ہے ان کا مطلب یہ کہ وہ بھی کرنی ہے. تلافی معنی اس کا سمجھے اس کو ادا کرنا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رضوان خان کراچی سے ان کا تعلق ہے. یہ کہہ رہے ہیں رمضان کریم کے مہینے میں قرآن پاک جلد مکمل پڑھنے پر ختم کرنے پر مقابلہ کروانا کیسا ہے بچوں کے درمیان کہ جو ہارے گا وہ دعوت کھلائے گا, کیا یہ جائز ہے؟
دعوت کھلائے گا جوا ہوا نہیں تو دعوت کھلائے گا. پھر جلدی ختم کرنے میں پھر تو جا میں آتا ہوں والی کیفیت ہوگی تو یہ بھی درست نہیں ہے. اب نابالغ ہے اگر تو گناہ نہ ہوا لیکن ہر درست تو نہیں ہے. یہ کبھی سے مسٹینڈنگ ہے اس کی. جو درست قرآن پڑھے نا سارے یہ مل کر درست تو مسابقت تو ہوتی ہے کہ بھائی وہ زیادہ یہ ایک پارا پڑھتا ہے میں تین پارے پڑھوں گا میں ایک منزل پڑھوں گا تو یہ کمپٹیشن صحیح ہے. مگر جو ہارے وہ کھانا کھلائے تو پھر تو یہ جوا ہو جائے گا گناہ گار ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یعنی نابالغ تو گناہ گار نہیں ہوگا لیکن یہ کام گناہ کا ہے عام طور پہ. نہیں اجازت تو نہیں ہے. جو اس کو اس طرح کی تربیت کرے گا نا کہ یوں کر لو تو وہ گناہ کا مشورہ دینے والا ہوا یہ گناہ گار ہے. اگر کسی کا اس نے اس طرح وہ جیت کر پیسے لے لیے جوا کی صورت میں جو لے لیتے نا مال تو یہ لینے والے کے ملک نہیں ہوتی. جو جوا جسے دو آدمی جوا کھیل لیں ایک ہار گیا ایک جیت گیا تو جو جیت گیا اس میں جو بھی داؤ پہ لگایا تھا وہ مال اس کو ملا. یہ مال جو ہے نا بازار اس کی مٹھی میں قبضے میں شرعاً جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ اس کے قبضے میں نہیں ہے. یہ اس کے لیے توبہ بھی فرض ہے اور جس سے لیا اس کو دینا بھی فرض ہے دینا پڑے گا. تو یوں بچہ بھی کسی کی حق تلفی کرے گا نا تو اس کا بھی حساب ہے اس کا بدلہ ہے. تو یہ جوا میں اگر اس نے جیت لیا وہی کہ اس نے دعوت کی جو ترکیب رکھی تو یہ سب بچے کو اگلنا پڑے گا. اگلا ہوا کام نہیں آئے گا. مطلب یہ کہ جو بھی اس کا تاوان یا پیمنٹ جو بھی ہے وہ بچے کے مال سے کرنی پڑے گی. بچے کے مال سے ادا کرے یا اس کا باپ اس کی طرف سے بچے کی طرف سے کر دے اور بچے کو بتایا جائے گا دیکھ تو نے یہ دھندا کیا تو مجھے اتنے دینے پڑے. پورا پورا ادا کرے نہیں کہ آدھے ادھے میں فیصلہ کر لے. وہ تو کہاں مانگ رہے ہیں وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں وہ غم زدہ ہیں کہ ہم ہار گئے یہ جیت گیا لیکن یہ ہے گناہ کا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
2 مارچ 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1 کہ صحابی رسول نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی تھی. جواب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے. سوال نمبر 2 تراویح کا وقت کب تک ہے؟ جواب فجر کے وقت سے پہلے تک. سوال نمبر 3 رمضان میں گھر والوں پر خرچ کرنا کہاں خرچ کرنے کی طرح ہے؟ جواب اللہ پاک کی راہ میں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت عبدالغفور اتاریہ فیصل آباد, بنت خالد محمود اتاریہ پاک پتن, بنت محمد اسلام اتاریہ بھاول نگر, ماجد بشیر اتاری فیضان مدینہ کراچی, بنت غلام مصطفیٰ اکاڑا, محمد خان سولنگی ہر لاڑکانہ, ثاقب رضا کوٹدو. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن داد یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت خالد محمود اتاریہ پاک پتن. ان کو تحفے میں 1 سال کی مانامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلڈ مانامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
احتشام شامی سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی سے افطار کرنا سنت ہے اور کس چیز سے افطار کرنا افضل ہے؟ یہ ارشاد فرماتے ہیں
پانی سے بھی افطار سنت ہے, کھجور سے بھی سنت ہے, اور کسی چیز سے بھی افطار ہو سکتا ہے. میٹھی چیز سے کر لے. میٹھی چیز میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک آنت ہے وہ جو اسے میٹھا قبول کرتی ہے اور میٹھی چیز کھانے سے خالی پیٹ میٹھی چیز یعنی کہ افطار جیسے کھجور سے کرنے سے یا میٹھی چیز سے کرنے سے آنکھوں کو فائدہ ہوتا ہے نظر کو.
محمد اعظم ہیں یہ سوال کر رہے ہیں اگر نماز تراویح میں سجدہ تلاوت آ جائے اور جو تراویح نہیں پڑھ رہے ویسے ہی بیٹھے ہیں تو کیا ان پر بھی سجدہ کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟
امام نے اگر سجدہ تلاوت کیا اور ان لوگوں نے سنا کہ جو نماز کے اندر نہیں ہے تو ان کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔
سبحان اللہ۔ ہاں یہ ہوتا ہے تراوی میں، بعض لوگ جیسے آ رہے ہیں ابھی شامل نہیں ہوئے یا بیٹھے ہوئے، بعض بیٹھے بھی رہتے ہیں شبینے میں بیٹھے رہتے ہیں، تو بیٹھے ہوئے اور تلاوت امام صاحب کر رہے ہیں تراوی میں یا شبینے میں، تو اس وقت آیت سجدہ آ جاتی ہے، تو جس جس نے سنا جو نماز میں نہیں ہے اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔
یہ محمد نوید ہیں، گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے، یہ کہہ رہے ہیں کسی سے سنا تھا کہ آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں، اس کے گھر میں گوشت یا چاول لے جائیں تاکہ وہ آپ کو بھی کھلائے اور خود بھی کھائے، کیونکہ جس کے گھر آپ جا رہے ہیں کیا پتا اس کے گھر کے کیا حالات ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، وقت ہے، آپ جا رہے ہیں لیکن اگلے کا کچھ پتہ نہیں، اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیں۔
مرضی آپ کی، گفٹ لے جائیں اچھی چیز ہے، لیکن یہ کہیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ گوشت اور چاول ہی لے جائیں یا لے ہی جائیں، خالی ہاتھ بھی جا سکتے ہیں، اور اگر دوست نے دعوت کی اور آپ اپنا پتیلا اٹھا کے لے جائیں گے تو پھر بھی دوست سے آپ نپٹ لینا، کیا کیا آپ کو بولتا ہے، لڑنا نہیں، یہ لوگ بس اپنے طور پر کچھ نہ کچھ حساب کتاب کر لیتے ہیں، تو ایسا کچھ ہے نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ نجم زاہد یہ سوال کر رہے ہیں یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری پر، کیا مکروہ اوقات میں نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟
پہلے سے نہ جنازہ آیا اسی وقت مکروہ وقت شروع ہو گیا ہے تو اب اسی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پہلے سے رکھا ہوا جنازہ اور نماز پڑھنے میں کچھ دیر کر دی اور مکروہ وقت شروع ہو گیا تو اب نہ پڑھیں، بلکہ مکروہ وقت گزرنے کے بعد پڑھیں۔
احمد فراز ان کا سوال موصول ہوا ہے فیس بک لائیو مولانا الیاس قادری پیج پر، یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض کا ثواب زیادہ ہے یا واجب کا، یا سنت کا یا مستحب کا؟ اگر فرض کا ثواب زیادہ ہے تو معلوم یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہ فرض ہے نہ واجب، لیکن سننا فرض ہے، اور سلام کہنا سنت ہے جبکہ سلام کا جواب دینے واجب ہے، اسی طرح چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے جبکہ چھینک کا جواب دینا واجب ہے، ارشاد فرما دیں۔
سلام کا جواب فرض ہے، واجب لکھتے ہیں تو زکوٰۃ کے لیے بھی واجب لکھتے ہیں علماء، ایکچولی سلام کا جواب فرض ہے، اور بعض اوقات سنت جو ہے نا وہ واجب سے بڑھ جاتا ہے اس کا ثواب، اس کی مثالیں ہیں مفتی احمد یار خان صاحب نے دی ہیں، فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء نے فرمایا کہ کبھی سنت کا ثواب فرض و واجب سے بڑھ جاتا ہے، دیکھو جماعت پنجگانہ نماز کے لیے واجب ہے، یعنی دیکھو جماعت پنجگانہ پانچوں وقت کی جماعت یہ نماز کے لیے واجب ہے، اور جمعہ اور عیدین کے لیے فرض، مگر اس کا ثواب 27 گنا اور مسواک سنت ہے اور اس کا ثواب 70 گنا، یعنی 20 جماعت کا ثواب 27 ٹائمز، جبکہ مسواک کا ثواب 70 گنا مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے اس کا۔ یوں ہی سلام کرنا سنت اور جواب سلام فرض، مگر سلام کا ثواب جواب سے زیادہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جماعت کے 27 درجے ایسے ہوں جس کا ہر درجہ مسواک کے 70 درجے اس کے برابر ہو، یہ پھر انہوں نے یہ اس کی تاویل کی ہے 70 اور 27 کے فرق کی، کتاب کا نام ہے مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح جلد پہلی حدیث نمبر 389 مزید ایک مقام پر بیان فرماتے ہیں، کبھی افضل سے مفصول کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، یعنی افضل تو افضل، مفضول یعنی جس پر وہ فضیلت رکھتا ہو، ہے نا، مفضول وہی ہوگا نا جس پر وہ فضیلت رکھتا ہے، تو اس کی مفضول کی تاثیر جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے، دیکھو نماز تلاوت قرآن اور رکوع و سجود سے شیطان نہیں بھاگتا، بھاگتا ہے تو اذان سے، حالانکہ اذان سے نماز افضل ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر سے شیطان بھاگتا ہے، حالانکہ ابو بکر صدیق افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو الاشباہ والنظائر جو ایک مشہور کتاب ہے، اس میں ایک مثال تو یہ دی گئی ہے کہ سلام سے ابتدا کرنا یہ سنت ہے، اور جواب جس کو واجب کہا جاتا ہے اس سے یہ افضل ہے۔ دوسرا وضو کی مثال دی ہے کہ وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کر لینا، کیونکہ جب وقت ہو جائے گا اور نماز پڑھنے کا ارادہ ہے تو اب تو وضو کرنا فرض ہو جائے گا، لیکن اس سے افضل یہ ہے کہ وقت سے پہلے ہی وضو کر لیں۔
مستحب بڑھ گیا نا فرض سے، ثواب میں، فضیلت میں۔
اور بھی اس کی مثالیں بیان کی انہوں نے۔
جو مین ان کا سوال تھا کہ ثواب کس کا زیادہ ہے، فرض کا، واجب کا، سنت کا، تو اس پر کیا ارشاد فرمائیں گے؟
عموماً تو عام طور پر فرض ہی کا جواب ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہی نا کہ بعض اوقات سنت کا ثواب بڑھ جاتا ہے نا، اس میں کبھی عاجزی کام کر جاتی ہے کہ بھائی فلاں کام میں سلام میں پہل کرنا، یہ اس میں عاجزی زیادہ ہے، تو جواب دینے میں وہ عاجزی کی صورت نہیں ہے وغیرہ۔ سلام کی پہل کرنے میں جھجھک ہوتی ہے، بچے کو سلام کیسے کریں، اپنے جو کم تر ہے سیٹھ نوکر کو سلام کیسے کرے، افسر اپنے ماتحت کو سلام کیسے کرے، باپ اپنے بیٹے کو سلام کیسے کرے، تو عام طور پہ تو یہاں تو انتظار کرتے ہیں، بلکہ وہ سلام کے جواب کا ذہن، بلکہ سلام کرنے کا ذہن کہاں ہے یار، بہت کم ہو گیا ہے، نہ سلام کرنا آتا ہے، اور ملاقات کے لیے سلام کرنا سنت ہے، بولو کتنی بار بولو، جب بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو عام طور پہ میں بولتا ہوں، سنت ہے، لیکن نہیں کرتے یا من من کر دیتے ہیں، ویسے چیخم دھاڑ مچاتے ہوں گے، یہاں آواز بھی نہیں نکلتی، السلام علیکم یہ آواز نہیں نکلتی، اندر گھٹ جاتی ہے، واٹ از دس، کیا ہے، جذبہ ہی نہیں ہے۔ یعنی یہاں تک کہ جیسے میں چند استائی بھائیوں کو وہ دیتا ہوں آج کل سوٹ پیس تحفہ، وہ افطار کے بعد، جیسے سحری میں بھی دیتا ہوں، سحری میں تھوڑا ٹائم میں گنجائش ہوتی ہے، تو اور بھی نیاز بخش وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں، کبھی یہ ڈیجیٹل تسبیحاں بانٹتا ہوں، تو موقع کی مناسبت سے، تو یہ سلیکٹڈ استائی بھائی ہوتے ہیں، تو یہ چند جو آتے ہیں نا میرے پاس لائن میں لگ کر، تو ان سے ہاتھ ملا لیتا ہوں، تو ایک ایک کو اگر چٹکلا بتاؤں تو بولتا ہوں سلام کیجئے، چپ چاپ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، تو سلام پہلے کرنا ہے، ہاتھ بعد میں ملانا ہے، تو پھر وہ سلام تو بعد میں دوبارہ بولنا پڑتا، ذرا ہوا سے سلام کیجئے، کیونکہ وہ نعتیں پڑی جا رہی ہوتی ہے، ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ بولتا ہے تو پوری سمجھ آتی نہیں ہے۔ یہ چٹکلا بتا رہا ہوں، یہ سب نہیں ہے لیکن اگر کہوں اکثر تو شاید اکثر نہیں کرتے سلام۔ اسی طرح جب میری ملاقاتیں عام ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملنے والوں پر یہ کہ وہ سلام کرے، ٹھیک ہے نا، تو میں بھی کر سکتا ہوں سلام، مجھے بھی اجازت ہے کہ سلام کر دوں، لیکن اصولاً سنت اس پر ہے جو آ رہا ہے ملنے کے لیے اور میں بیٹھا ہوا ہوں، سلام۔ ایک اسلامک بھائی کھڑے ہوتے ہیں بعض اوقات، بار بار یاد دلا رہے تھے، زور سے سلام کیجئے، بلند آواز سے سلام کیجئے، یا تو ہوش چلا جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا کنفیوز ہو جاتے ہیں، حیرت میں ہوتے ہیں، جو بھی مطلب کیفیات ہوں سلام کر نہیں پاتے، تو تھوڑا دل مضبوط کر کے بارگاہ رسالت میں حاضری اللہ نصیب کرے آپ سب کو اور مجھے بھی آپ کے ساتھ، کہ وہاں بھی تو سلام عرض کرنا ہے نا، تو تھوڑا پریکٹس یہاں کر لیں گے نا تو وہاں آواز نکلے گی نا۔ یہ ویسے میں نے وہ بولا آپ کو، تو سلام نہیں کرتے، عام طور پہ سلام نہیں کرتے، سلام کا تلفظ بھی درست نہیں ہوتا، یہ کئی بار میں سمجھاتا رہتا ہوں، السلام علیکم، السلام علیکم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، یہ عوام جو ہے، تو ذرا اس طرح جس نے سلام کیا اس کا جواب بھی واجب نہیں ہوگا، وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں سلام، لیکن جواب دینا پڑتا ہے ورنہ ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے، تو یہ اس طرح تو السلام علیکم یہ اگر رٹ لیں نا آپ, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو یہ 30 نیکیاں ملیں گی. السلام علیکم 10 نیکیاں, ورحمۃ اللہ ساتھ میں بڑھا دیا ملا لیا تو 20 نیکیاں, وبرکاتہ بھی کہا تو 30 نیکیاں. تو اس میں کوشش یہ کرے کہ پورا سلام وبرکاتہ تک کیا جائے تو 30 نیکیاں ملیں گی. محنت تو زیادہ ہے نہیں, اس میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. جواب دینا یہ بھی ایک کام ہے, اس کا جواب سلام, جس نے درست سلام کیا ہے تو جواب دینا فرض ہے. جو ملاقات کے لیے آیا اس نے سلام کیا, جواب دینا فرض ہو گیا. جس کو واجب لکھا ہوا نہیں ہے فرض یہ, تو اب اس کا جواب بھی نہیں دے پاتے. وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, جو عین نکال سکتا ہے. تو یہ وائل تو پہاڑی بکرے کو بولتے ہیں میرے بھائی, ہاں وائل, عین کو ساکن پڑھیں گے نا تو وہ پہاڑی بکرا, عین پر زبر ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم, وعلیکم, اس کو بالکل آپ تھوڑا رٹا لگائیں, اس کا درست کی عادت نہیں ہے. ایک تعداد ہے درست جواب نہیں دے پاتے, نہ درست سلام نہیں کر پاتے, ہیں بڑے پڑھے لکھے, سلام کرنا نہیں آتا. ان کو بولیں گے آپ کو سلام کرنا نہیں آتا تو لڑائی کریں گے, بولنا نہیں. جس کو نہ آتا اس کو وہ حکمت عملی سے اس کو اگر سکھا سکیں تو سکھانا چاہیے. یہ کہیں گے نا تم کو نہیں آتا, اتنا پڑھ لکھ لیا سلام کرنا نہیں آتا. وہ الیاس بولتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے کیسے ہیں, تو یہ بولو گے تو شاید غصہ آ جائے گا. تو حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت موقع کی مناسبت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور حالت سجدہ میں حلق پہ پانی اتر آئے, منہ میں آ جائے اور اسے حالت نماز میں دوبارہ نکل لے, کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ اگر روزے دار ہو تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما لیں.
حلق سے بعض وقت پانی چڑھ جاتا ہے, وہ ایسیڈیٹی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے سر, یا زیادہ کھا لیا تو بھی ہو جاتا ہوگا, تو یہ اندر چلا گیا نگل دیا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا.
میرا نام محمد عامر اتاری ہے, کیا جنگلی بلی پالنا جائز ہے؟
سوال,
جنگلی بلی پالنا جائز ہے؟
جنگلی بلی دیکھ لیں, پال لیں آپ, بتانا پالنے میں کامیابی ہوئی یا نہیں. پال لیں گے تو اسپیشل بلیاں آپ تو آ رہی ہیں, جنگلی بلیاں ہل جاتی ہیں تو پل بھی جاتی ہیں, یا ہے گھریلو جانور لیکن عام طور پہ اس کو لوگ پالتے نہیں ہیں, وہ ہل جاتی ہے, دودھ ملائیں گے اس کو, چھڑے ڈالیں گے تو یہ آتی رہتی ہے, یہ پل گئی. اور کیا, حرج نہیں ہے اس میں, کوئی بات نہیں. اب حریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ گئی, تو انہوں نے ایک چھوٹی سی بلی ان کے پاس تھی, آستین میں رکھتے تھے, تو اسی لیے اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ کا لقب دیا, اے چھوٹی بلی والے. تو ابو حریرہ چھوٹی بلی کی نسبت سے اتنے مشہور ہوئے, اتنے مشہور ہوئے کہ ان کے اصل نام کسی کو نہیں پتا, یعنی اختلاف ہے کہ ان کا محدثین میں کہ ان کا اصل نام کیا تھا. عبد الرحمن کی طرف زیادہ, یعنی کہ وہ ایک ترجیح کہ ان کا نام عبد الرحمن تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مشہور بھی اتنے ہیں, اور ان سے حدیثیں بھی بہت زیادہ روایتیں ان سے. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں, یہ آپ نے بہت پڑھا ہوگا حدیث, سب سے زیادہ اسی سے. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیثیں ہیں روایت ہوئی سب سے زیادہ ہیں. یہ اصحاب صفا میں تھے, وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا بڑا شرف ان کو حاصل تھا, اور ایک بار بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں آپ سے جو سنتا ہوں مجھے یاد رہ جائے, بعض چیزیں نکل جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا چادر پھیلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے چادر پھیلائی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہاتھ کر کے لپ چادر میں ڈال لی, ابو حریرہ نے سمیٹ لی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں کبھی بھی کوئی بات نہیں بھولا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دولت عطا کرتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتی آنکھوں سے. یہ حافظہ بھی عطا فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ پاک عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں, یہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حافظہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیا. یہ ایسی چیز ہے کہ ہم تم نہیں دے سکتے کسی کو, سمجھے. ہم دے دیں گے تو کوئی نوٹ اٹھا کے دے دیں گے نکال کے, کوئی سکہ دے دیں گے, کوئی چیز سالڈ ہوگی اٹھا کے دے دیں گے. میرے آقا جو حافظہ دے سکتے ہیں تو اور کیا نہیں دے سکتے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی.
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا
صلی اللہ علیہ وآلہ محمد. ارشاد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھ لے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر ہو مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو ان کے ایڈریس پر کلٹ بہانامہ فیضان مدینہ قرآن دازی کے بعد دیا جاتا ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر ایک, توبہ کے کتنے ارکان ہیں, صرف تعداد بتائیے. سوال نمبر دو, جو ہارا وہ کچھ کھلائے گا, ایسی شرط لگانا کیسا ہے. سوال نمبر تین, ایسی کوئی ایک سنت بتائیے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہو. ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308-2626-000 اور ایس ایم ایس نمبر 0341-12-55-54 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
رمضان کی یہ برکتیں دے.